وہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں دین پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اس ہستی کے ذکر کی سعادت دی جو بلا شک و شبہ پوری کائنات کا محور ہے. پروردگار عالم کی فیض و برکت ان کے وجود مقدس کے واسطے سے نازل ہوتی ہیں اور خدا نمتال کی تمام تر عنایات ان کی نظر لطف کے سائے میں، ان کے نظر لطف کے توسط سے انسانوں تک پہنچتی ہیں. امام کے وجود مقدس کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی جاتی ہے وہ کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے، کئی انداز میں گفتگو کی گئی ہے، اور چونکہ حالات کچھ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید اب وہ وقت بہت نزدیک آ رہا ہے کہ جس میں وہ وعدہ پورا ہو جائے جو پروردگار عالم نے نبی اکرم سے لے کر آنے والے تمام معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے بیان فرمایا. ایک وعدہ ہوا ہے، یہ وعدہ کیا وعدہ ہے؟ آیا اس کو صرف شیعہ مانتے ہیں یا اہل سنت بھی مانتے ہیں؟ کتنے فرقے اس کو مانتے ہیں؟ کس انداز میں مانتے ہیں؟ شیعہ کا پہلا امتیاز اس معاملے میں کیا ہے؟ ان موضوعات پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد کل کے موضوع سے متصل ہو جائیں گے جس میں ہم نے امام کی نصرت کرنے کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. عرض کرتا چلوں کہ یہ 6 لیکچرز کا دروس کا سلسلہ، اس کا عنوان ہم نے عصر غیبت اور نصرت حجت خدا، یہ اس کا عنوان تجویز کیا ہے. ایک جلسہ ہو چکا ہے، آج اور ہوگا اور اس کے بعد 10 اپریل تک. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ نظریہ کیا نظریہ ہے؟ اس نظریے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ نظریہ ہونے کے عنوان سے نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا کا اختتام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ مصلحت پوری نہ ہو جس کی خاطر خدا نے دنیا خلق کی ہے. دنیا کا اختتام بے ہدف نہیں ہونا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا خدا نے خلق فرمائی، اتنی عظیم الشان منصوبے کو لے کر پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، سائنس تخمینہ کرتی ہے کہ شاید 15 ارب سال ہوئے ہیں. 15 ارب سال ہو گئے انسان کو یہاں پر دنیا کو بنے ہوئے، پھر اس نظام شمسی کو بننا، اس کے بعد انسان کا یہاں پر آنا، 1,24,000 انبیاء کا تشریف لانا، معصومین علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ سب کا سب ہونا اور آخر میں دنیا وہ ہو جو ایسی ہے آج کے وقت میں، تو انسان خود بخود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا خدا کا منصوبہ کسی بے منطقی انجام پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا؟ مثلا اگر کوئی آج ہم سے کہے کہ بھائی یہ جو دنیا بنی ہے یہ دنیا یہیں پر ختم ہو جائے، تو انسان سوچتا ہے اس ظلم کی خاطر بنی تھی جو آج ہم دیکھنے کو مل رہا ہے. آج کا ظلم کیا ظلم ہے؟ اگر دنیا کی آبادی 6 ارب ہے تو تقریباً 1.5 ارب آبادی 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہی، تقریباً 2.5 ارب آبادی کے پاس پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ہے، اس لیے دنیا بنی تھی. 6 ارب اگر آبادی ہے تو مشکل سے 1.5 ارب وہ ہیں جو نبی اکرم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، 4.5 ارب وہ ہیں جو نبی اکرم کے نام مقدس سے آگاہ نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے دنیا بنی تھی. انسان کامل روئے زمین کے اوپر تشریف لائے، ان کی پیروی میں دنیا کے بہترین خلائق تشریف لائے، سب کے سب شہید کر دیے گئے، اس کے لیے دنیا بنی تھی۔ تو انسان خود بخود اس بات کا معتقد ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال حکیم ہے، دانا ہے، قدیر ہے، علیم ہے، وہ دنیا کو بے مقصدیت کے لیے کیوں بنائے گا، کیوں بے مقصد دنیا بنائے گا؟ اگر وہ دنیا بنا رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے دنیا اچھی بنائی ہے، بری نہیں بنائی، تو اس کا انجام اچھا دکھانا چاہیے، کم سے کم ایک دفعہ تو پورا ہو جائے، آج تک پورا نہیں ہوا۔ اگر قرآن کریم سے رجوع فرمائے، قرآن کریم مسلسل وعدے کر رہا ہے کہ ایک اچھا وقت آئے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں سورہ قصص کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم زمین کے کمزور بندوں پر احسان کریں گے، انہیں زمین پر امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے۔ کب بنے، کہاں ہوا؟ کہیں پہ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دیں گے، کب ہوا؟ کہیں پہ وعدہ کرتا ہے میں اور میرا رسول سب پر غالب آ جائیں گے، دنیا میں تو ظاہری طور پہ تو نہیں ہوا۔ جب اسلام کا سنہری دور تھا تب بھی اسلام زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کے کچھ علاقوں تک پہنچا ہے، وہ بھی ظاہری حد میں، مشرق اور مغرب یورپ سے دونوں طرف سے آگے بڑھا ہے، ایک خاص جگہ تک پہنچا ہے۔ میں صرف تاریخی اعتبار سے چاہے بچوں کے ذہن میں رہے عرض کرتا چلوں، پیرس 100 کلومیٹر سے کم کی رینج میں رہ گیا تھا، 100 کلومیٹر سے کم کی رینج میں رہ گیا تھا، یعنی مشرقی یورپ سے بھی مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، مغربی یورپ سے بھی مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، بیچ میں بس کچھ حصہ باقی تھا، لیکن بدقسمتی سے وہیں سے دوبارہ عقب نشینی ہوئی، مسلمانوں کی شکست ہو گئی۔ آج تک پھر کبھی وہ موقع نہیں آیا، البتہ اگر آ بھی جاتا تو شاید بہت کچھ نہیں ہو پاتا، کیوں؟ پھیلانے والوں کے اندر خود دین کی کمی تھی، پھیلانے والے خود دیندار نہیں تھے، ایک خاص فکر کے ساتھ لے کے آگے بڑھ رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ، جو خدا نے قرآن کریم میں وعدے کیے ہیں وہ آج تک پورے نہیں ہوئے۔ ہم ختمی مرتبت سے پوچھتے ہیں کہ سید و سردار ہوگا کیا، فرماتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے ایک فرزند آئیں گے پوری دنیا پر خدا کا پرچم لہرا دیں گے، وعدہ فرما دیا۔ اچھا، نہ صرف ہم نے یہ وعدہ سنا، اہل سنت نے بھی سنا، دنیا اسلام کے تمام فرقوں کے پاس یہ روایت موجود ہیں کہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا میرے فرزند آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا کے اوپر میرا پرچم لہرائے گا۔ سب کے پاس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام گرامی یہ ہوگا، نام مبارک مہدی، امام نے امام کا نام ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شیعہ، سنی، وہابی سب اس بات کے معتقد ہیں کہ ہاں یہ ہوگا، ان کے لیے کوئی سوچے وہابی معتقد نہیں ہوں گے، نہیں، وہ بھی معتقد ہیں۔ اصل ان کے ہاں فتویٰ موجود ہے، ان کے بڑے مفتی نے شیخ عبدالعزیز بن باز نے دیا تھا کہ جو معتقد نہ ہو امام مہدی کا وہ کافر ہے، اس نے فتویٰ دیا تھا کہ جو معتقد نہ ہو وہ کافر ہے۔ تو یہ دنیا اسلام کی قبول ہوئی بھی ریالٹی ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہوگا۔ اچھا، اب ذرا ایک منظر اور دیکھتے ہیں، اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، ایک عظیم الشان شخصیت آئے گی پوری دنیا کو تبدیل کر دے گی، دنیا پہ پرچم اسلام لہرائے گا، دوسرے ادیان کیا کہہ رہے ہیں، دنیا بدلے گی یا نہیں بدلے گی، برے پہ ختم ہوگی، یہ برائی جو چل رہی ہے یہی چلتی رہے گی، یا کہ نہیں، دوسرے ادیان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلے گی، اچھائی حاصل ہوگی، تمام دین کہتے ہیں بدلے گی، اچھائی حاصل ہو جائے گی، سارے دین یہی کہہ رہے ہیں، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، مختلف قسم کے ادیان و مذاہب، آسمانی، غیر آسمانی، سب کا کہنا یہ ساری دنیا بدل جائے گی۔ کیسے بدلے گی؟ سب معتقد ہیں ایک نجات دینے والا آئے گا، سب معتقد ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں نام کچھ اور لیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں نام کچھ اور لیں گے، سب معتقد ہیں کہ ایک نجات دینے والا آئے گا، پوری دنیا کو تبدیل کر دے گا، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف ہوگا۔ ہمارا اور عیسائیت کا اس معاملے میں نظریہ انتہائی قریب ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ، وہ امام کو نہیں مانتے، ہم امام کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، عدل و انصاف پھیلے گا، ہم بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، عدل و انصاف پھیلے گا۔ اس معاملے میں دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں ہم عیسائیت سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، لہذا میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں، جس کو ابھی فی الحال مزید تفصیل عرض نہیں کر پاؤں گا، کہ امام کی تشریف آوری کے معاملے میں عیسائی ہمارے متحد ہیں، دشمن نہیں ہیں، خاص کر جب یہ دیکھتا ہوں کہ روایات میں لکھا ہے جب امام تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ حکم دیں گے اپنے ماننے والوں کو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور عیسائی مان لیں گے حضرت عیسیٰ کی گفتگو، اس کا مطلب ہے عیسائی ہم سے متحد ہیں. پھر آپ ممکن ہے کہ اگر عیسائی ہم سے متحد ہیں تو یہ جو عراق کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ عیسائی نہیں ہے، یہ کفر ہے، عیسائیت کے بھیس میں آیا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کا سچا ماننے والا کبھی وہ کام نہیں کرے گا جو امریکہ عراق کے اندر کر رہا ہے، کبھی حضرت عیسیٰ کا سچا ماننے والا یہ کام نہیں کر سکتا. اصلا آج کی عیسائیت حضرت عیسیٰ کے لیے برے نام کا سبب بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اصل عیسائیت نہیں ہے. اب ذرا اپنے آپ سے سوچے گا، حضرت عیسیٰ کی زندگی کتنی پرہیزگاری پر مشتمل تھی. آج کی کرسمس کا حضرت عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ کرسمس جس میں فحاشی ہے، کرسمس جس میں سوائے فضول خرچی کی کچھ بھی نہیں ہے، کرسمس جس کے اندر عیاشی ہے، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ حسن آج کے عیسائی کو پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، تم کرسمس مناتے ہو، یہ بتاؤ اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کی کون سی جھلک ہے؟ چلو وہ عیسیٰ جو ہم مانتے ہیں اس کو چھوڑ دو، جو عیسیٰ تم خود مانتے ہو وہ کرسمس میں نظر آ رہا ہے کہیں؟ کہیں بھی نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے نبی سے دور ہو، صاف سی بات ہے. بس عیسائی لمبی مدت میں ہمارے ساتھ ہیں، بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہو جائے گی. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ تمام ادیان اس بات پہ متحد ہیں، متفق ہیں، تمام اسلامی فرقے متحد ہیں کہ امام نے تشریف لانا ہے. خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم تو امامت کے معتقد ہیں تو امام کہتے ہیں، اہل سنت جو بظاہر امامت کے معتقد نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امام آئیں گے. وہ بھی معتقد ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، سب معتقد ہیں اس بات کے کہ امام آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شیعہ اس معاملے میں تنہا نہیں ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. اس میں ایک اچھی بات بھی ہے، ایک خطرناک بات بھی ہے. اچھی بات کیا ہے؟ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا معتقد ہے. خطرناک بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ انتظار کرنے والے ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ نہ سوچیں ہم تیار نہیں ہوئے تو امام نہیں آئیں گے، یہ دوسرے لوگ بھی تیار ہونا ہے. ممکن ہے بعض پہلوؤں میں وہ ہم سے بہتر تیاری کر رہے ہوں. ظاہری طور پر تو ہم نزدیک ہیں، اس وقت ظاہری طور پر امام کے خیمے سے سب سے نزدیک ہم ہیں شیعہ ہونے کے ناطے، لیکن باطنی طور پر کون نزدیک ہے میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا اس معاملے میں. کچھ اصول آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دوں گا، وہ چند جملات کی صورت میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک ظاہری تیاری ہے، ایک ظاہری دعویٰ ہے، ہم سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ رہا الاجل الاجل، ہم کہہ رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، ہم کہہ رہے ہیں. کوئی یہ باتیں نہیں کر رہا، شیعہ کر رہا ہے. ایک باطنی تیاری ہے. باطنی تیاری کیا ہے؟ باطنی تیاری یہ ہے کہ ظلم سے مکمل ناامید ہونا، اس سے اپنے تعلقات توڑ لینا، یہ باطنی تیاری ہم میں بھی نہیں آئی ہے. ایک ظاہری تیاری ہم میں آئی ہے. آج سے 30 سال پہلے امام کا نام اتنا نہیں تھا. میری عمر 40-42 ہے، میں جانتا ہوں 30 سال پہلے یعنی جب میں 10-12 سال کا تھا اتنا امام کا نام نہیں تھا. یہ کچھ ایران کے انقلاب کے بعد سے آنا شروع ہوا ہے کہ جب وہاں پر ذکر کثرت سے بڑھا تو یہاں پر آنا شروع ہوا. کچھ وہاں سے پڑھ کر لوگ آئے، مختلف حوزات علمیہ میں گئے، کیونکہ پہلے تو ہمارے یہاں دینی طالب علم ہوتے ہی بہت کم تھے. ہوتے تھے وہ بہت بیچارے قسمہ پرسی کے عالم میں ادھر ادھر. کچھ بہرحال یہ ذکر اب کچھ 15-20 سال سے زیادہ پھیلا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے 1984 میں طالب علم بنا، جب طالب علم بنا ایران گیا، جس دن مدرسے میں گیا پہلا دن جمعے کا دن، شب جمعہ پہنچا، اگلے دن جمعے کا دن، صبح جمعہ دعائے ندبہ پڑھی. میں زندگی میں پہلی دفعہ اس وقت دعائے ندبہ دیکھی تھی. بمشکل دعائے کمیل جانتا تھا کہ ہاں ایک دعائے کمیل ہوتی ہے، وہ پڑھتے تھے. دعائے ندبہ زندگی میں پہلی دفعہ اس دن دیکھی تھی. اب الحمدللہ اب صورتحال اس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. یعنی آپ ہم سے بہت اچھے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. ہم جو 1984 میں تھے آپ اس سے بہت بہتر ہیں، ابھی بھی بہتر ہوں گے، اس وقت کا تو قطعاً بہتر ہے. کیوں؟ ہم اس وقت نہیں جانتے تھے دعائے ندبہ کسے کہتے ہیں، اب جانتے ہیں الحمدللہ. پس ذکر بڑھا ہے، ظاہری تیاری بڑھی ہے. مثلا مجھے نہیں یاد میں نے اپنی زندگی میں سنا ہو کبھی امام کے وجود مقدس کے لیے مثال کے طور پر 5 دن کی کوئی مجالس ہوئی ہوں اس وقت کے زمانے میں. اب ہوتی ہیں، کثرت سے ہوتی ہیں، امام کا نام بھی ہے نوحوں کے اندر. اس زمانے کے نوحے سوچوں، مثلا 24 سال 25 سال پہلے کسی نوحے کے اندر امام کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، بہت کہیں شاذ و نادر. بلکہ میں آپ کو الٹا سناؤں، مثلا ایسا ہوا کہ ہمارے والدین نے ہمیں ائمہ اطہار کے نام کی وہ ایک نظم سی، ایک قصیدہ سا بنا کے سنا دیا کرتے ہیں، اول امام شیعوں کے ہیں مرتضی علی. میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ہوگا، بچوں کو زمانے بچوں کو سکھاتے تھے، اول امام شیعوں کے ہیں مرتضی علی جن کو پکارتے ہیں. یار کاش یہ نظم دوبارہ پرنٹ کروا دو اس کو، اس کو دوبارہ پرنٹ ہونا چاہیے، اچھی بہت اچھی نظم تھی، اس کو دوبارہ آنا چاہیے، بچوں کو اس کو دوبارہ سیکھنا چاہیے. بال جن کو پکارتے ہیں مصیبت میں علی، اس کے بعد تمام اماموں کے نام. جب آخری امام کے نام پہنچتے تھے نا تو ہمارے والدین کہتے تھے مت لو، کہتے تھے مت لو، احتراماً مت لو. اچھا وہ اتنا احتراماً کہتے تھے نہ لو نہ لو، ہمیں وہ آخری شعر یاد ہی نہیں ہوا. یہ کیا فائدہ ہوا، یہ بھی غلط ہو گیا نا. مثلاً مجھے یاد ہے کبھی کبھی پوچھتا تھا اپنے بابا سے کہ مثلاً امام تشریف لائیں گے کیا ہوگا، کہتے تھے دعا کرو کہ، یعنی وہ کسی خاص موضوع پر اس طرح کہتے تھے، کہتے تھے اتنا سخت وقت ہوگا کہ لگتا ہے بہتر ہے ہم نہ ہوں. تھنکنگ یہ بن گئی تھی. اچھا اب لوگ کہتے ہیں نہیں، خدا سے دعا کریں گے کہ ہم ہوں اور جان ساری کریں. ترقی ہوئی ہے 25-30 سال میں پاکستان کے دینی ماحول میں، امام کی وجود مقدس کے حوالے سے کم ظاہری ذکر کے اعتبار سے ترقی ہوئی ہے. ایک باطنی ترقی اور کرنی ہے. وہ ترقی کیا ہے؟ وہ یہ کہ کیا ظلم سے ہمارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے ہیں؟ نہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب تک ہمارے دلوں میں ظلم سے کچھ امید باقی ہے ہم عدل قبول نہیں کریں گے، ہم عدل قبول نہیں کریں گے. عدل کی سختی ہوتی، عدل شروع میں سخت ہے. عدل کی سختی کون برداشت کر سکتا ہے؟ وہ برداشت کر سکتا ہے جو پہلے ظلم کی چکی سے نا امید ہو چکا ہو کہ اس میں تو پسنا ہی پسنا ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر وہ عدل کو لینے کو تیار ہوتا ہے. جو ابھی بھی ظلم سے امیدیں جوڑے ہوئے ہیں نا کہ شاید کچھ ہو جائے گا، شاید کوئی بہتری مل جائے گی، اس کا مطلب ہے یہ عدل قبول نہیں کر پائے گا، یہ عدل قبول نہیں کر سکے گا. بس جو ظلم سے امید لگائے بیٹھے ہے، اور اگر کوئی ظلم سے مفادات حاصل کر رہا ہے پھر تو یقیناً نہیں مانے گا عدل کو. اگر کسی کے ظلم سے مفادات جڑے ہوئے ہیں، مثلا اپنی مثال پہلے دے دوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ فرض کریں جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام صحیح نہیں ہے لیکن اس میں مجھے عزت ملتی ہے، صحیح ہے، یہ ظلم ہو لیکن ظلم میں مجھے عزت مل رہی ہے، فی الحال تو میں سوچتا ہوں کہ یہ عدل ہے جو میں کر رہا ہوں. فرض کروں یہ سوچوں یہ ظلم ہے جو میں کر رہا ہوں اور اس میں مجھے عزت ملتی ہے، تو کیا میں چاہوں گا یہ ختم ہو جائے؟ اگر یہ ظلم ہو اور مجھے عزت مل رہی ہو تو جب تک مجھے عزت مل رہی ہے میں کہوں گا چلے، کیوں؟ مجھے تو عزت مل رہی ہے نا. بس جہاں کہیں ہم ظلم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا ہم چاہیں گے وہ ظلم ختم ہو جائے؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں چاہیں گے. پھر اتنی جلدی نہیں چاہیں گے. میں اب ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مشہور واقعہ سنا ہے آپ نے، صفوان جمال کا، اونٹ کرائے پہ دینے والا. ہارون رشید کو اونٹ کرائے پہ دیتا ہے، مولا کہتے ہیں تم نے صحیح نہیں کیا. کہتے ہیں مولا وہ حج پہ جا رہا ہے اس لیے میں نے اونٹ کرائے پہ دیے. مولا نے فرمایا اتنا چاہو گے کہ یہ زندہ واپس آئے حج سے تاکہ تمہیں تمہارے اونٹ مل جائیں؟ کہنے کا مولا ویسے تو میں اس کی زندگی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ مر جائے، لیکن ہاں اتنا میرا دل کہتا ہے حج سے زندہ واپس آ جائے تاکہ مجھے اونٹ مل جائے. فرمایا اتنا بھی ظلم کا ساتھ دینا حرام ہے، اتنا بھی ظلم کا ساتھ دینا حرام ہے. اچھا اگر فرض کیجئے، یوں ہی مثال میں کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی ظالم کے ساتھ مل کر، صحیح ہے، میں چاہوں گا کل وہ ظالم ڈوب جائے؟ نہیں نہیں، کیونکہ میری انویسٹمنٹ بھی تو ماری جائے گی، تو پھر میں ظلم سے وابستہ ہو گیا نا. پھر میں امام کی جو آنے کی دعا کر رہا ہوں وہ دل سے کر رہا ہوں یا ظاہر سے کر رہا ہوں؟ پھر ظاہر ہی کر رہا ہوں. کیوں؟ ابھی جو میرا دل کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنی جلدی بھی نہ آئے، میری انویسٹمنٹ بھی تو لگی ہوئی ہے، یہ گڑبڑ ہے. اس کا مطلب ہے صرف ایک راستہ ہے، ظلم سے سارے راستے توڑ دو، سارے رشتے ناطے ظلم سے توڑ لیں گے اس دن امام کو صحیح پکاریں گے، یہ وہ چیز ہے جو کل ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی. بس دوبارہ عرض کرتا چلوں، ہم اکیلے ان کے معتقد نہیں ہیں، ان کے ماننے والے بہت ہیں. دوسری مشکل یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کی نصرت کے لیے ہمارا انتظار نہیں کرے گا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم گھوم گئے، اگر تم پھر گئے دین سے، تو خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم سے تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بہتر ہوں گے. یعنی اگر ہم نے یہ سوچا ہے نا کہ ہم امام کی نصرت نہیں کریں گے تو امام آئیں گے بھی نہیں. جب بھی مثال کے طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں نا امام شاید آج رات آ جائیں، تو انسان کہتا ہے کون تیار ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے نا کون تیار ہے، اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو تیار نہیں ہوں، دنیا کے تمہاری منتظر رہے گی. اگر حق پوچھے نا، کیا دنیا پاکستان کے شیعوں کی منتظر رہے گی؟ اللہ کا دین منتظر رہے گا جب تک پاکستان کے شیعہ تیار نہیں ہوئے امام برحق کو تشریف نہیں لائیں گے؟ کیسے کہہ رہے ہیں ہم؟ اصلا ہمیں نہیں معلوم امام کے چاہنے والے دنیا میں کہاں کہاں ہیں. اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس بات پہ جو پہلی دفعہ میرے دماغ میں آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، ایک ڈر بھی لگا تھا. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ امام کے چاہنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، بات عجیب سی لگے گی شروع میں، ابھی ثابت کروں گا، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ان کی نصرت کرنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. ممکن ہے آج ان کی نصرت کرنے والا ٹوکیو میں بیٹھا ہو، کیا بنا ہوا ہو؟ بدھسٹ، ہمیں نہیں معلوم. ممکن ہے عیسائی ہو، کسی چرچ کے اندر بیٹھا ہو، ممکن ہے پادری بھی ہو، ممکن ہے آج ہندو ہو، ممکن ہے آج یہودی ہو، لیکن امام کا ناصر ہو. آپ کہیں گے بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کا نصرت کرنے والا نماز سب پڑھتا ہے، امام کی نصرت کرنے والا نماز اول وقت پڑھتا ہے ساری. ابھی تو کل یہ باتیں کی ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی ثابت کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ابھی بات عجیب سی لگی نا کہ امام کی نصرت کرنے والا مثال کے طور پر ناسا کی لیبورٹری میں بیٹھا ہوا ہو، ٹوکیو کے کسی کمپیوٹر بنانے والے کسی کارخانے میں بیٹھا ہوا ہو، جنوبی افریقہ کے کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہو، کیا پتا؟ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے اب ذرا اس طرح سوچئے، یوں سوچیں جیسے نبی، آخری نبی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں مکہ میں، ایک دن باقی ہے، ایک دن باقی ہے، آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کل نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دینا ہے، تبلیغ کی دعوت شروع ہو جائے گی کل. آپ گئے کسی کافر کو پکڑا، اس سے کہا تمہیں کچھ خبر ہے کہ کل اللہ کا آخری نبی آ رہا ہے مکہ میں؟ وہ آپ کو کیا جواب میں کہے گا؟ کہے گا اگر آنے والا بھی ہے تو کل نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہیں گے دیکھو اگر اللہ کا آخری نبی آئے گا تو تم تو یہ کہتے ہو نا کہ اس نے جیتنا ہے. کہیں ہاں جیتنا ہے. تو کہے گا اگر وہ مکہ میں آ بھی گئے تو جیتیں گے کیسے؟ کوئی ہے ان کی نصرت کرنے والا؟ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا نصرت کرنے میں؟ کہے گا دیکھو ابھی مکہ پہ حکومت کس کی ہے؟ ابو جہل کی. ابو جہل نصرت کرے گا؟ کہ نہیں. قبیلے کتنے ہیں؟ اتنے قبیلے ہیں. کیا دین ہے ان کا؟ سب بت پرست ہیں. کعبہ کی صورتحال کیا ہے؟ 360 بت رکھے ہوئے ہیں. یہ مدد کریں گے نبی کی؟ آپ کہیں گے نہیں. کیونکہ پھر بتاؤ جب نبی کی مدد کرنے والا کوئی مکہ میں ہے ہی نہیں، تو نبی اگر آ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ وہ تو یہی کہے گا نا. ابھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ جب نبی تشریف لائیں گے تو کیسے کیسے بت پرست اپنے بت توڑ کر نبی کے سامنے سر جھکائیں گے، سر جھکائیں گے. اچھا مثال کے طور پر ابھی میں ایک ذہن کے لیے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے سوچتا ہوں، نبی کی آمد سے ایک دن پہلے نبی کے انتہائی سچے نزدیکی وفادار صحابی ایک دن پہلے کہاں تھے؟ کاؤنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اگر کل امام تشریف لا رہے ہیں آج ان کا ماننے والے کہاں کہاں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قیاس کر لیتے ہیں، اس معاملے میں تشبیہاً سمجھ میں آ جائے گی بات. مثلا حضرت ابو ذر غفاری مسجد میں تھے اس وقت جب نبی اعلان دعوت کر رہے تھے؟ نہیں، کسی صحرا میں تھے. ان کا قبیلہ لوگوں پر ڈکیٹ ڈالنے کے لیے مشہور تھا، مشہور تھا کہ یہ لوگ راستے میں راہزنی کرتے ہیں، ان کا قبیلہ، خود نہیں ایسے تھے، قبیلہ مشہور تھا. اچھا وہ تو اس قبیلے کے تھے، ہم جو دور سے دیکھنے والے ہمیں پتا چلے گا یہ بعد میں ابو ذر غفاری بننے والا ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ صحرائے مکہ کے اندر ایک قبیلے کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جو نبی کا اتنا بڑا صحابی بنے گا کہ ابو ذر غفاری کہلائے گا. دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بنے گا؟ نہیں. بلال حبشی کہاں ہے اس وقت؟ بلال حبشی کسی عرب کے گھر میں اس کے حبشی غلام ہیں، اس کی خدمت پہ مامور ہیں. مثلاً کیا کر رہے ہوں گے؟ نہیں معلوم اس کو کیا کھلا رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، جسم دبا رہے ہوں گے. کیا بننا ہے انہوں نے؟ بلال حبشی، توحید کا متوالی، پکا ماننے والا توحید کا، یہ بننا ہے بلال حبشی نے. اس وقت کہاں ہیں؟ ایک عرب کے گھر میں ملازم ہیں. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملنا ہے، اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت ممکن ہے کسی جنگل میں ہو، جانوروں کا شکار کر رہے ہوں. حضرت حمزہ کی عادت تھی، باہر جاتے تھے شہر سے باہر، جانوروں کا شکار کر کے مکے میں واپس آتے تھے، بیچتے تھے. آپ کو نبی اکرم کی تشریف آوری سے ایک دن پہلے پتا نہیں تھا کون ابو ذر ہے، کون سلمان فارسی ہے، کون بلال حبشی ہے، کون حمزہ شہید ہیں. آج پتا چل جائے گا امام قیامت سے ایک دن پہلے؟ آج بھی نہیں پتا چلے گا. شاید تشریف آوری کے پہلے دن تک بھی پتا نہیں چلے گا امام کی نصرت کرنے والے وہ 313 کون سے ہیں. پچھلی دفعہ پتا نہیں چلا تھا، اب کیسے پتا چل جائے گا؟ نہیں پتا چلا تھا. اس کا مطلب یہ ہے پچھلی دفعہ بھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہوں گے آخری نبی ابھی نہیں آئے گا، ابھی بھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں آخری امام ابھی نہیں. اور جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر آئے گا تو سب بدل جائیں گے، ابو ذر بھی آ جائیں گے، سلمان فارسی بھی آ جائیں گے، حضرت حمزہ بھی آ جائیں گے. یہ سب پلک جھپکنے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. حامد 24 مارچ تھی، ہم لوگ بھٹشا کی طرف جا رہے تھے، یا حال بھٹشا کی طرف، کراچی سے بھٹشا کی طرف جا رہے تھے 24 مارچ. جیسے سپر ہائی وے پہ آئے اتنی شدید کوہر تھی کہ گاڑی چلانا مشکل ہو رہی تھی. کراچی میں کوہر بور نہیں ہوتی، کراچی تو ہم کہتے ہیں کراچی میں دو فصلیں ہیں، ایک گرمی ہے ایک کم گرمی ہے، سردی آتی نہیں ہے یہاں پہ، یا گرمی ہوتی ہے کم گرمی ہوتی ہے، اور سردی وردی کا کوئی چانس نہیں ہے وہاں پر. تو روڈ پر آئے بہت کوہر تھی، روڈ نظر نہیں آ رہی تھی صحیح. تو میں اس سے برابر سے کہنے گیا، ہم نے سوچا تھا اسپیڈ میں جائیں گے، اتنی کوہر ہوتے ہوئے تو ہم تو لیٹ ہو جائیں گے. صاحب ابھی ہم بول ہی رہے تھے، اچانک سورج بادلوں میں سے نکلا، منٹ بھر میں کوہر گائے، سب صاف. میں نے اپنے دل میں سوچا سبحان اللہ، اہل بیت نے کہا ہے امام کا وجود بادلوں میں چھپا ہے، جب تک وہ نہیں نکلا ہے ہم کوہر دیکھ رہے ہیں، نکلے گا ایک منٹ میں کوہر غائب، ایسے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہم معذرت کے ساتھ جارج بش دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم انگلینڈ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم فرانس دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم اولمپکس دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں ٹیکنالوجی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ابھی ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ امام بادل میں ہیں. نہیں معلوم جیسے ہی ظاہر ہوں گے دنیا کے کس کس کونے خدرے میں بیٹھے ہوئے عاشقان حق فوراً امام کی خدمت میں پہنچ کر کہیں گے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے. اب ذرا سوچو، لوگ کہتے ہیں امام تشریف لائیں گے وہ کیسے لڑیں گے دشمنوں سے؟ میرے نزدیک کوشچن بہت ہی فضول ہے. جب سرور کائنات تشریف لائے تھے اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئے تھے؟ نہیں، بظاہر تو یتیم تھے، نہ دولت نہ اسلحہ، کچھ بھی نہیں. لیکن سرور کائنات تشریف لائے تمام تر فقر فاقے کے ساتھ، پوری دنیا کے عربوں سے لڑے، اسلحہ بھی آ گیا، لوگ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا. ابھی ہمیں دنیا کفر کے میزائل نظر آ رہے ہیں، دنیا کفر کے کمپیوٹرز نظر آ رہے ہیں، دنیا کفر کی پتہ نہیں کون کون سے اسلحے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں ہمارے امام تشریف لائیں گے ہوگا کیا؟ کیوں سوچتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جب حجت خدا آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سامنے والوں کے پاس سب کچھ تھا اپنے زمانے کے اعتبار سے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھا. حجت خدا کو جیت حاصل ہو گئی تھی، ابھی بھی یہی ہونا ہے. مثلا میں تو بہت مطمئن ہوں اس بات کے اوپر کہ مثلا مولا تشریف لائیں، مجھے تقریباً یقین ہے کہ جو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کو مولا کا عاشق بننے میں دیر نہیں لگے گی، فوراً مان لیں گے مولا کو. کیوں؟ اصلا ایک دفعہ ایسا ہو جائے مولا ان سے پوچھیں تم 30 سال سے کیا تحقیق کر رہے ہو، وہ کہ میں 30 سال سے یہ تحقیق کر رہا ہوں، امام کہیں اس کا حل یہ ہے، اب بتاؤ تمہارے پاس علم زیادہ ہے یا میرے پاس زیادہ ہے، ختم ہو گئی داستان۔ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، یعنی میں سوچتا ہوں یہ مشکل نہیں ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیسے ہوگا، لوگ کہاں سے آئیں گے، اسلحہ کہاں سے، نہیں یہ مشکل نہیں ہے، مشکل صرف ایک ہے، میں امام کا ساتھ دوں گا یا نہیں دوں گا، بس اور کوئی مشکل نہیں ہے، کہ یہ خدا اور اس کی حجت کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کہنے والے، وہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تشریف لائیں گے معجزات دکھانا شروع کر دیں گے، معجزوں کے ذریعے ساری دنیا بدل جائے گی، نہیں معجزے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑے گی، روٹین میں لوگ آئیں گے خود بخود، صرف ہماری مشکل ہے ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا اس کے اوپر میں پھر بعد میں بھی چونکہ دن ہے گفتگو کروں گا کہ وہ جو کفر کے بظاہر کافر ہیں یہ امام کی طرف آئیں گے، ان کے اندر کون سی صفت ہوگی جس سے ہم یہ پہچانیں کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بھی عرض کر دیں گے کہ صفت کون سی ہوگی ان لوگوں کے اندر جو دوسرے مذاہب سے نکل کر آئیں گے۔ ابھی ہم اپنا سوچتے ہیں، صاحب ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، دوسروں کو تو یہ مسئلہ ہوگا نا کہ انہوں نے امام کا نام نہیں سنا، ہم نے تو بچپن سے سنا ہے۔ دوسروں اور ہم نے ایک بہت بڑا فرق ہے، اہل سنت مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، دوسرے فرقے مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ہم میں اور ان میں وہ ایک فرق ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں، یہ ہمارا ان کا فرق ہے۔ اچھا اب ان کا ہم میں فرق کیا ہے، ان کا ہم میں فرق یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہنا چاہے نا یا مہدی ادرکنی، کس کو پکارے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ پکارنا ضروری ہے، کیوں نہ صرف یہ کہ تشریف فرمائیں بلکہ حاضر و ناظر ہیں، ان کا کوئی قلبی تعلق امام وقت سے نہیں بن سکتا، کیوں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس سے دل کیا جوڑے، ہمارا اور آپ کا قلبی تعلق ہے، دل میں یاد ہے، لہذا کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے امام کے ذکر پر فوراً گریا کرتے ہیں، کیوں گریا کرتے ہیں، ان کی محرومیت دیکھ رہے ہیں آپ، جب اہل بیت کے مکتب سے دور ہوئے تو بےچارے کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے منتظر ہیں وہ ایسے کے منتظر ہیں جس کا نام بھی نہیں لے پائیں گے، کیوں ہے ہی نہیں ابھی، خدا نے ہمیں اور آپ کو اتنی ہدایت دی کہ یہ بتا دیا جو آئیں گے ان کا نام کیا ہے، ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، وہ تمہاری بات سن رہے ہیں، وہ تمہارے پاس آ بھی سکتے ہیں، بس ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں اس وقت، پھر ایک مشکل ہے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، پھر ہم ایسے کیوں ہیں جیسے ہیں، جب سب کچھ ہے تو ہم ایسے کیوں ہیں، ہم ایسے بے خبر سے کیوں ہیں، ہم میں جذبہ کیوں نہیں ہے، آپ کہیں گے کیا جذبہ چاہیے، نعرے لگاؤ دیکھو کتنا اونچا نعرہ لگائیں گے ہم، نہیں یہ جذبہ نہیں، کام کا جذبہ، کام کا جذبہ کیوں نہیں ہے، ہم امام کے وجود مقدس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، ان کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے، دن مثلا ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے نکالتے ہیں امام کی فکر کی ترویج کے لیے، نہیں نکالتے، کیوں نہیں نکالا، ان کا کوئی حق نہیں ہے میرے اور آپ کی گردن کے اوپر، میرے مال میں ان کا حق ہے، میری جان میں ان کا حق ہے، میری عزت میں ان کا حق ہے، میری زندگی میں ان کا حق ہے، میں نے کیا ادا کیا، کچھ نہیں ادا کیا تو پھر میں ان کے انوار آوان و انصار میں کیسے ہوں، پھر یعنی میں یہ دعا کیوں کر رہا ہوں کہ مولا جب میں آپ آئیں گے تو میں آپ کی نصرت کروں گا، یہ کیوں نہیں کہتا مولا میں ابھی آپ کی نصرت کروں گا، رکاوٹ کیا ہے، ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں جب امام تشریف لائیں تو ہم ان کی نصرت کرنے والوں میں سے ہوں، تو بندگان خدا ابھی نصرت کیوں نہیں کر لیتے، ابھی کون سی رکاوٹ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو مثلا آپ دیکھو نا سینیریو بناؤ اپنے ذہن کے اندر، ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں وہ مکہ میں تشریف لائیں گے، ایک ندا آئے گی جو ہمارے کانوں میں آئے گی کہ امام تشریف لائے، اس وقت سب کے اوپر واجب آئے گا روایت کے مطابق کہ اگر سینے کے بل چل کر بھی مکہ پہنچ سکتے ہوں تو پہنچیں، ہوگا یہ، یہ بتاؤ ابھی پہنچنے کا حکم نہیں آیا لیکن کیا یہ کہا ہے کہ جہاں ہو وہاں پہ کوئی کام نہ کرو، وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کرو، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ آئیں گے تو میں سینے کے بل چل کر بھی مکہ پہنچ جاؤں گا، یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں کر لیتا کچھ، ان کی نصرت کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتا؟ اچھا، اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں تو کروں کیا. اپنے آپ سے پوچھو، دنیا میں اچھا کوئی کرنے کا کام نظر آ رہا ہے؟ امام کی نصرت کے نام پہ وہی کر لو. کوئی بھی کام اٹھا کر دیکھیں کہ یہ کام اچھا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے. کوئی کرنے والا اس کا ساتھ دے دیں، کوئی کرنے والا نہیں ہے، آپ خود شروع کر دو. آپ کہو کہ میرے پاس توانائی تھوڑی ہے، میرے پاس اتنا کوئی بینک بیلنس تھوڑی کہ میں کروں. تم اینٹ کھسکانے کے برابر بھی کر سکتے ہو نا، اتنا تو کر لو. جتنا خود کر سکتے ہو وہ تو کرو. مثلا فرض کریں مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. ہاں ٹھیک ہے، مثلا یہ سوچیں اگر پاکستان بھر میں اہل بیت کی فکر پہنچانے کا بندوبست کیا جائے، کتنے مبلغ چاہیے؟ مثلا کوئی حساب کرے کہ جناب 25,000 مبلغ چاہیے، ان کو مہینے کا کتنا دینا چاہیے؟ اتنے ہزار روپے. بس اتنے کروڑ روپے سالانہ چاہیے تاکہ ہم مبلغ کو بھیجیں کہ وہ جا کر تبلیغ کرے. ہیں نہیں ہے تو ٹھپ ہو گیا معاملہ. آپ اس کو ٹھپ نہ سمجھو، آپ خود تبلیغ شروع کر دو. آپ تو تبلیغ شروع کرو. مثلا آپ کہیں گے میں کیا تبلیغ شروع کروں، آپ اب خود پڑھو. بھائی جو نماز آپ کو آتی ہے، کسی جگہ جا سکتے ہو جن کو نماز نہ آتی ہے ان کو نماز سکھا دو. قرآن پڑھنا آتا ہے، کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن پڑھنا سکھا دو. اہل بیت کی چند روایات کہیں سے پڑھ لو، کچھ نہیں کر سکتے. کسی علاقے میں چلے جاؤ، لوگوں کو روایات سنا دو کہ یہ اہل بیت نے فرمایا. اس میں کیا کمی ہے؟ میں تو اپنے کام کی وجہ سے، چونکہ مولوی ہوں نا تو مجھے تو جانے جانا ہے، تو میں انٹیریئر سن جاتا رہتا ہوں، وہاں جا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو بعد میں سوچتا ہوں کہ ان کو یہ چیز سکھانے میں ہمارے پاس کیا کمی تھی. مثلا جا کے دیکھتے ہیں نماز نہیں جانتے، نکاح بھی سننی پڑ رہے ہیں، دفنا بھی سننی رہے ہیں، سب کام غلط ہو رہا ہے اس اعتبار سے. صحیح ہے، ان کو نماز سکھانے میں کیا جانا تھا؟ ایک آدمی نے جانا تھا ان کو نماز سکھانے کی. کراچی سے کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے؟ فرض کرو 4 گھنٹے کا فاصلہ. بدین شہر سے، اسے ابھی جب آخری دفعہ گئے تھے بدین شہر سے، جمعرات کے دن گئے تھے، بدین شہر سے تھوڑے آگے جا کر ایک ٹھنڈو باؤ جام کر کے جگہ تھی، اس سے آگے ایک اور گاؤں میں گئے. بہت سارے گاؤں میں گئے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسجدیں نہیں ہیں. وہ سرکنڈوں اور بانس کی انہوں نے لگا لگا کے اچھی مسجدیں بنائی ہوئی اپنے علاقے کے لیے. کیا ہے، بچوں کو کچھ سکھانے والا نہیں ہے، کوئی مبلغ نہیں ہے، مبلغ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ آتا نہیں ہے کوئی. یہاں پہ کون رہے گا؟ کراچی سے کتنی دیر کا فاصلہ ہے؟ 4 گھنٹے کا. ایک مومن اگر صبح 6 بجے اتوار کے دن نکلے، 10 بجے پہنچ جائے گا. 5-6 گھنٹے وہاں پر رکے، بچوں کو ایک دن گزار کے سکھائے، اسی دن واپس کراچی واپس آ جائے، پیر کے دن سے اپنا آفس دوبارہ شروع کر لے. صحیح لگ رہا ہے نا؟ یہاں سے کوئی راستہ نہیں ملے گا ایسا. یہاں سے 4-4 گھنٹے کے فاصلے پہ سب کو دین آتا ہے. آپ نے میں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا امام ہم سے نہیں پوچھیں گے. ہم کہہ رہے ہیں جب آپ تشریف لائیں گے تو میں جان مال عزت زندگی سب کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا. ابھی کیوں نہیں دیتے؟ ابھی کیوں نہیں دیتے بندگان خدا؟ چلو دوسروں کو نہیں سکھا سکتے تھے، خود تو سیکھ لو. آپ تو لاہور میں بیٹھے ہو، یہاں تو کوئی کتاب کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کیا مشکل ہے؟ خود کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اہل بیت کی روایات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، پیسہ بھی ہے، اتنا تو ہے کہ تو 2-4 کتابیں خرید لو. اس میں کیا کمی ہے؟ اب میں نصرت کروں گا. بھائی کرو گے تو بعد میں کرو گے، ابھی تو کچھ کرو. جب میں ابھی 2-4 قدم بڑھاؤں گا تب امام کے حضور سرخرو ہوں گا کہ مولا آپ کی غیبت میں چند قدم بڑھائے تھے، تو امام اپنے حضور میں بھی شاید اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو جائیں. ابھی چند قدم نہ بڑھاؤں بعد میں کیا ہوگا؟ پھر بعد میں کہوں گا میں آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. کیسے کیسے ثابت ہوگا؟ بس برادران محترم، عزم کریں اپنے اندر، کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آئیں، کچھ طاقت بنائیں. آپ کو کچھ جو دین نہیں آتا اسے سیکھنے کی کوشش کریں، جو دین آتا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہر معاملہ پیسے سے حل نہیں ہوگا، بہت سارے معاملات ہیں توجہ سے حل ہوتے ہیں. وہ ایک جگہ کراچی میں پوسٹر کسی نے بہت زیادہ لگوا دیے تھے، بہت اچھا پوسٹر تھا، اس پہ لکھا تھا ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے، ذکر خدا کے لیے وقت نہیں چاہیے ہوتا. بھائی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو نا، گاڑی ڈرائیو کرو، ذکر خدا کرتے رہو، اس میں کوئی وقت چاہیے؟ بس میں جا رہے ہو، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہو ادھر ادھر، تب ذکر خدا کر لو. اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، ہمیں وقت نہیں چاہیے، توجہ چاہیے. توجہ چاہیے ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے، باور کریں. وقت نہیں چاہیے، توجہ چاہیے. وقت بہت ہے ہمارے پاس، ہم کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس وقت نہ ہو. وقت ہے، توجہ نہیں ہے، عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. اس عزم ارادے کو حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا جب یہ عزم ارادہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اب کل کی بات شروع کرتے ہیں. کیا میں وہ ٹائر کمپنی والے ملازم سے نکل کر امام کا چاہنے والا بن جاؤں؟ وہ کیسے بنوں گا؟ اپنا ایجنڈا ختم کر دوں، امام کا منصوبہ سامنے لے آؤں. اچھا یہ ہوگا کیسے؟ میرا منصوبہ ختم کیسے ہوگا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے جو پہلی چیز چاہیے نا، وہ اپنے حب نفس سے جان چھوڑا دیں. جب تک میرے لیے میں امام سے زیادہ اہم ہے، میں امام کا خادم نہیں بن سکتا. پہلے تو یہ نکال دو کہ میں زیادہ اہم ہوں یا امام زیادہ اہم ہے، پہلے یہ طے ہو جائے. اگر ہمیشہ کے لیے یہ اہم ہے نا، میری گاڑی، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرے کپڑے، یہ جب تک کہ میں زیادہ اہم ہے تو امام کی نصرت میں پھر یہ میں رکاوٹ ہے. میں اس کو بچا لوں گا، امام کی نصرت چھوڑ دوں گا. پہلے یہ طے کر لوں میں اپنے تمام تر لواحقین کے ساتھ امام کے سامنے ذرہ خاک بھی نہیں ہوں. اب بات کرنے کی ہے، آپ اپنے ذہن میں بار بار یہ پوچھئے، میری گاڑی امپورٹنٹ ہے یا امام کی نصرت امپورٹنٹ ہے؟ میرا گھرانہ زیادہ اہم ہے یا امام کی نصرت اہم ہے؟ پہلے یہ ساری چیزیں سالو کر لیں اپنے نظریے میں. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اگر تمہارے لیے رسول اور اس کا منصوبہ زیادہ اہم نہیں ہے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کا مطلب تم اللہ کے دشمن ہو، نعوذ باللہ. بہت سخت جملہ ہے. فرمایا نہیں، تمہارے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لیے اللہ کا منصوبہ اہم ہونا چاہیے. اس منصوبے پہ توجہ دو. بس کیا کروں میں؟ سب سے پہلے یہ سوچ لوں میں اہم ہوں یا مولا اہم ہے. اگر مولا اہم ہے، اپنی ہر چیز کا فیصلہ مولا کی رضایت سے کرو، ہر چیز کا فیصلہ. مثال کے طور پر، اب میں بہت سخت بات اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھانے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ بات آسانی سے ہضم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ آپ نے زندگی کا جو فیصلہ بھی کرنا ہے نا، پہلے یہ سوچئے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے مولا خوش ہے؟ کروں گا. مولا خوش نہیں ہے پھر نہیں کروں گا. وہ کروں گا جس سے مولا خوش ہے. سادہ سا کام یہ کرتا ہوں. اچھا چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع کریں. مثال کے طور پر میں نے کپڑے پہننے، ٹھیک ہے، میں کپڑے پہن کے آئینے کے سامنے آیا، اپنے آپ سے پوچھوں اس کپڑے پہننے پر مولا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں ہے اعتراض، پھر تو پہنوں گا، اور اگر اعتراض ہے پھر نہیں پہنوں گا. یہاں سے شروع کریں. اپنے آپ کو چہرے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کیجئے، کہیے یہ جو میں ہوں یہ مولا کو قبول ہے؟ میری عادتیں، میرا کردار، میرا طریقہ کار، میری گفتار، یہ امام کو قبول ہے؟ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں جو آپ میں نہیں ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. فرض کریں میری زبان سے کبھی نہ کبھی گالیاں نکلتی ہیں، امام کو قبول ہے؟ نہیں ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ چوتھے امام تشریف فرما تھے ایک جگہ پر، درود بھیجے گا محمد والا، ایک جگہ جا رہے تھے، پیچھے ان کا خادم چل رہا تھا، سندھی تھا، یعنی ہندوستان سے تعلق تھا. اس زمانے میں ہندوستان والوں کو سندھی کہتے تھے. سندھی خادم تھا، پیچھے چل رہا تھا، امام اپنے ساتھ ایک اور آدمی کے چل رہے تھے، وہ عرب تھا، امام کے پاس آنے جانے والے لوگوں میں سے تھا. امام اس کے ساتھ چل رہے تھے، پیچھے سندھی خادم چل رہا تھا. ایک جگہ پہ سندھی خادم چل کے رک جاتا ہے، امام کو آواز دے کے کہتا ہے کہ مولا مجھے رکنا پڑے گا. امام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ مثلاً اس نے عربی میں کہا میری چپل ٹوٹ گئی ہے. اس نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ جو میں چپل پہنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، مجھے رکنا پڑے گا. تو وہ جو برابر میں چل رہا تھا نا، اس نے گالی دے کر اس سے کہا کہ جلدی کرو. جیسے امام نے سنا، امام نے کہا کہ تم آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلنا، ختم. کہنے کا مولا مجھ سے گستاخی ہوئی. کہنے کا نہیں، گالی دینے والا ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، جاؤ زبان بدلو اپنی. ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ گالی دینے والا امام کے ساتھ بازار میں نہیں چل سکتا، لشکر میں چلے گا؟ نہیں چلے گا، معاملہ خراب ہے، چھوڑ دینا چاہیے. میوزک چلنے والا چلے گا؟ میوزک سنے چلے گا؟ فحاشی دیکھے چلے گا؟ لوگوں پہ ظلم کرے چلے گا، تکبر دکھائے چلے گا؟ میں کہا ہوں پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر کس امید پہ یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ پھر
اللهم صل على محمد آل محمد.
اس کو اب تک کیوں نہیں سمجھا تھا؟ اب تک ہم نے یہ سوچا تھا ہم نام لے رہے ہیں نا یہی کافی ہے. کب کافی ہوا ہے؟ کب کافی ہوا ہے؟ اتنی ڈھیر ساری روایتیں میرے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جن کو پڑھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ چلنا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. ایک قافلے کا سردار امین مومنین کے ساتھ چل رہا تھا، جنگ سے واپس آئے تھے، اس قافلے کے مرد مارے گئے تھے، کافی مرد مارے گئے تھے. قافلے کا سردار تھا، امین مومنین کے ساتھ چل رہا تھا، قبیلے کے اس قبیلے کے کافی مرد مارے گئے تھے. مرد مارے جانے کی وجہ سے ان کی عورتیں چیخ پکار کر رہی تھیں اور جنگ کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھیں. امین مومنین نے سنا، یہ برابر میں چل رہا تھا، اس نے اپنی عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں جو امیر مومنین کی شان کے خلاف جا رہی ہیں. ان کو چپ نہیں کرایا، چپ نہیں کرایا، امیر مومنین کے ساتھ گھوڑا لانے لگا. امام نے کہا پیچھے رہو، پیچھے رہو، میرے ساتھ نہیں آؤ. کہنے لگا کیوں؟ مولانا فرمایا تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سامنے کھڑے ہو کر حق کا دفاع کرو کہ ہم اگر شہید ہوئے تو ہم حق کی خاطر شہید ہوئے. تم عورتوں کی آوازوں کے اوپر خاموش ہو جانے والے، میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو، تم پیچھے چلو. نہیں قبول کرتے تھے، اسٹینڈرڈ بہت سخت رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب تو عدل مطلق ہے، اب اس دفعہ کوئی چھوٹا موٹا عدل نہیں ہے، عدل مطلق. اتنی سی بھی کوئی بات غلط برداشت نہیں ہے، کچھ برداشت نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کام آسان ہے، آسان ہوتا تو 1400 سال نہیں لگ جاتے اب تک. آسان ہوتا تو حق اہل بیت اب تک دیا جا چکا ہوتا. کیوں حق اہل بیت دینے کے اندر 1400 سال لگ گئے؟ غدیر کو ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آج غدیر کا پرچم لہرائے ہوئے 1418 سال ہو رہے ہیں، حق اہل بیت دیا ہے آج تک؟ اصل مجھے ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا، راستہ تو نکال لیا ہے میں نے بھی، غدیر پہ جشن مناؤں یا ماتم کروں؟ اور بظاہر تو جشن منانا ہے، لیکن ماتم کی بھی ایک جگہ ہے. وہ کیا؟ غدیر کے دن جو حق اعلان ہوا تھا آج تک پامال ہوا ہے، آج تک پامال ہوا ہے. غدیر پہ عمل کہاں ہوا ہے پھر ابھی؟ جس پہ عمل نہیں ہوا اس پیغام کے اعلان ہونے پر اب جشن مناؤں یا غم مناؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک طرف سے جشن مناؤں کہ پیغام کا اعلان ہوا، غم بھی تو مناؤں کہ اس پہ عمل بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے. پھر کیوں عمل نہیں ہوا ہے؟ دنیا نے 1400 سال کیوں لگا دیے حق اہل بیت دینے میں؟ کیوں سخت ہے؟ اپنی نفسانیات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو کچلنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ان کا حق دیا جا سکتا ہے. اس خاطر نہیں دیا اب تک، یہ مشکل ہے، اب بھی ایسے ہونا ہے. بس اگر میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے امام کا ساتھ دینا ہے، اپنا منصوبہ ختم، امام کا منصوبہ سامنے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلے تو بھائی اپنے نفس کو کنٹرول کرو، یہ سوچو کچھ قربان کرنا ہے. جب تک میں یہ سوچ رہا ہوں نا، ایک تو ہم لوگ کیا جب دین پھیلاتے ہیں نا تو یوں کہتے ہیں دیکھو تم کیا کرتے تھے، وہ کہتا تھا میں یہ کرتا تھا، یہ کرتا، کہتے ہیں دیکھو یہ ایک بات چھوڑ دو باقی ویسے ہی رہے گا جیسے تم کر رہے تھے نا، دین پہ بھی عمل ہو جائے گا. نہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی نے امام کا ساتھ دینا ہے، ایک بات ذہن میں رکھے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، ورنہ امام کا ساتھ نہیں دے سکے گا. آسان کام نہیں ہے یہ. ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مگن رہیں گے، اپنی ساری خواہشات پہ عمل کریں گے، جو دل میں آئے گی کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد امام کا ساتھ بھی دے دیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں سخت وقت جھیلنا پڑے گا. سخت وقت کیسے جھیلنا پڑے گا؟ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت سیریس گفتگو ہو گئی، تھوڑا سا اس کو ہلکا کرتا ہوں تاکہ آپ کی سیریسنس کہیں بالکل ختم نہ ہو جائے معاملہ. ہاں اللہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہیں پر، میرا وزن چند کلو بڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چند وزن گھٹانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ وزن گھٹانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، تو اس میں کہیں لکھا ہوتا ہے نا 30 گھنٹے کا منصوبہ اور 45 گھنٹے کا منصوبہ، وہ سب بیکار چیزیں، سب بکواسیات۔ ایک ویب سائٹ پہ بالکل صحیح لکھا تھا، اس ویب سائٹ پہ میں گیا، اس نے جا کے اس نے جو پہلی بات لکھی وہ کہا، دیکھو جو کوئی بھی وزن گھٹانا چاہ رہا ہے اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ پوری لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا، پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہنا اگر یہ نہیں کیا نا وزن کم نہیں ہوگا، ایک ہفتے کم ہوگا، دوسرے ہفتے اس سے زیادہ بڑھ جائے گا، یہ ہوگا، پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ مثلا جو اب تک کھا رہے تھے اسے چھوڑنا پڑے گا، ورزش نہیں کر رہے تھے کرنی پڑے گی، آرام طلبی زیادہ تھی تو تھوڑا سا ایکٹیویٹی دکھانی پڑے گی، لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ چند کلو وزن گھٹانے کے لیے لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا، تو میرے ذہن نے کہا امام کی نصرت کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ چند کلو وزن گھٹانے کے لیے تو پوری زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، اور امام کی نصرت کرنے کے لیے میں میوزک چھوڑوں گا نہیں، ہاں وہ میں اپنی جگہ پہ رکھوں گا، ٹی وی پہ فاشا دیکھتا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا میں، وہ اپنی جگہ پہ رکھوں گا، اور کس کی نصرت کروں گا جس کے انتظار کو 1400 سال ہو گئے۔ مذاق سمجھا ہے؟ اپنے سے مذاق کر رہے ہو یا کس سے مذاق کر رہے ہو؟ جس کے انتظار میں 1400 سال ہو گئے کہ اس کے اعصاب تیار نہیں ہو پائے، اس کی نصرت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ٹی وی میوزک نہیں چھوڑیں گے، پھر نصرت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ جاب میں زندگی مگن رہو۔ پھر پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا مولوی یہ کہتے تھے، بھائی یہ 4 آدمی ہیں یہ بھی چلے گئے تو کیا ہوگا، اب ہم یہ نہیں کہتے، اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جائیں پھر اچھے لوگ آئیں گے، کام کرو ڈھنگ سے، کام کرو جو کرنا ہے ڈھنگ سے کرو، امام کی نصرت کرنی ہے سنجیدہ ہو کے کرو، نماز پڑھنی ہے ڈھنگ سے پڑھو، چالو کام مت کرو، جو کام کرنا ہے کوالٹی کا کرو۔ اب پہلے اس لوگ کہتے تھے زیادہ لوگ آئے تھے بھرا ہوا تھا، اب ہم کہتے ہیں نہیں بھرے ہوئے کا کوئی کام نہیں ہے، کام یہ ہے کچھ لوگ آئے ہیں، کام کوالٹی کا ہو، واقعاً کام